بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اکابر علماء دیوبند اتباع شریعت کی روشنی میں. کہ ہمارے علماء دیوبند میں جو بڑے حضرات تھے وہ شریعت کی اتباع کن کن چیزوں میں کس طرح کیا کرتے تھے، تو انہی کے حالات روزہ اور رمضان کے سلسلے میں کہ وہ کس طرح ان کا احترام کیا کرتے تھے کچھ پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. روزہ اور رمضان، روزہ نوافل میں تو ان حضرات کا پتہ چلنا مشکل ہے، اس لیے کہ یہ حضرات اخفاء کی بہت کوشش کیا کرتے تھے. میرے چچا جان رحمت اللہ علیہ کا گنگوہ کا قیام بڑے مجاہدے کا گزرا. حکیم نے پانی کو منع کر دیا تھا تو 7 برس تک پانی نہیں پیا، کلیاں کبھی کبھی کر لیا کرتے تھے. جب شدت پیاس ہوتی تھی تو کوئی اور پھل وغیرہ کھا لیتے تھے، اور والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ دعوت میں جانا بھی ہوتا تھا تو میں چونکہ حضرت کے حالات سے واقف تھا اس لیے پاس ہی بیٹھتا تھا. بڑے اہتمام سے وہ لقمہ بناتے اور منہ بھی چلاتے رہتے، مگر وہ لقمہ بننے کے بعد میرے منہ میں جاتا اور روزہ ان کا بدستور باقی رہتا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی. حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کے متعلق بھی 2 واقعے تو میں پہلے لکھوا چکا ہوں. ایک یہ کہ اشرۂ ذی الحجہ کے روزوں کا بہت اہتمام تھا اور سفر میں بھی رکھتے تھے، اور مجھے فرما دیا کرتے تھے کہ رات کو تھرمس میں چائے رکھ دیجیے، مگر میری اہلیہ مرحومہ کبھی اس کو گوارا نہیں کرتی تھی. وہ وقت سے پہلے اٹھ کر چائے بناتی، انڈا وغیرہ تل کر ساتھ رکھتی، اور میں خود بھی چونکہ اس زمانے میں سونے کا عادی نہیں تھا، اتنے حضرت رحمت اللہ علیہ میرے یہاں رہتے میں اپنا کام کرتا رہتا تھا. حضرت رحمت اللہ علیہ کے اسٹیشن روانہ ہونے کے بعد سویا کرتا تھا. اہلیہ مرحومہ جب سحر کا وقت ہوتا تو نیچے سے کھڑکا کرتی اور میں جا کر لے آتا. حضرت رحمت اللہ علیہ اکثر ناراض ہوتے کہ یہ کیوں ستاتے ہو. میں کہتا کہ میں نے نہیں اٹھایا، وہ اپنے شوق سے کرتی ہے، البتہ میں کار خیر میں خارج نہیں ہوتا. اس پر حضرت رحمت
اللہ ستاتے ہو کا مطلب یہ ہے کہ میں کل روزہ رکھنے والا ہوں اور میں نے تمہیں کہا کہ تھرموس میں میرے لیے چائے رکھ دینا، اور تم جو ہے مستقل میرے لیے تمہاری بیگم اٹھتی ہے اور تازہ چائے بناتی ہے، یہ خدمت دیکھو، تازہ چائے بناتی ہے میرے لیے، انڈا بھی پکاتی ہے، تو اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میری وجہ سے تمہاری بیگم کو تکلیف ہو رہی ہے. تو کہ کیوں ستاتے ہو؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، مجھے بھی تکلیف تم اور تم بیوی کو ستا رہے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کہا کہ نہیں حضرت، وہ تو خود اپنے شوق سے کر رہی ہے، اور وہ چونکہ شوق سے نیک کام کر رہی ہے، ایک بزرگ کی خدمت کر رہی ہے، تو میں نیکی کے کام میں اسے منع کر کے حارث بننا نہیں چاہتا، وہ کر رہی ہے اپنے شوق سے.
میں کہتا کہ میں نے نہیں اٹھایا، وہ اپنے شوق سے کرتی ہے، البتہ میں کار خیر میں حارج نہیں ہوتا. اس پر حضرت رحمت اللہ علیہ ہنس دیتے. دوسرا واقعہ سن ہجری 1326 کا حضرت رحمت اللہ علیہ کا کہیں لکھوا چکا ہوں کہ وہ 2-3 ماہ گنگو خانقاہ میں گزارے. اس زمانے میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے پورے زمانے قیام گنگوہ میں روزے رکھے، اور میں غروب سے پہلے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا. میری والدہ محترمہ بہت شوق سے افطار تیار کرتی اور چارپائی لگا دیتی، اور میں دروازے پر کھڑا رہتا، اور جب دور سے آتے دیکھتا تو وہیں سے شور مچاتا کہ آ گئے آ گئے، اور بڑی بے تکلفی سے میں بھی افطار میں شریک ہوتا. اس مضمون کو حضرت رحمت اللہ،
شادی کے بعد تو بیگم خدمت کرتی تھی حضرت کی، اور شادی سے پہلے میری والدہ میرے حضرت کی خدمت کرتی تھی.
اس مضمون کو حضرت رحمت اللہ علیہ بھی کہیں کہیں اپنی تحریرات میں لکھتے رہے ہیں کہ میں اس سے اس وقت سے واقف ہوں جب اس کی عمر 11 برس کی تھی. اس کے بعد اسے حضرت رحمت اللہ علیہ کی شفقتیں بڑھتی رہیں. البتہ رمضان کا بڑا اہتمام ان سب حضرات کے یہاں بڑے زوروں کا ہوتا تھا. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے یہاں 11 مہینے تک مجلس کے 2 وقت ہوتے تھے، ایک صبح کو 9 بجے خواص کی اور دوسری عصر سے مغرب تک عوام کی، مگر 29 شعبان کو یہ کہہ کر مصافحہ کر لیتے کہ بھائی اب ایک مہینے کی چھٹی، ماہ مبارک کو بھی آدمی باتوں میں ضائع کر دے تو اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا؟
اصل تو یہی ہے بھائی، رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے وہ تو خلوت اور عبادت کے لیے ہے، لیکن ہمارے زمانے میں لوگوں پر محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ رمضان ہی میں لوگ ہاتھ آتے ہیں، اور اگر لوگوں کے اوپر محنت نہ کی جائے تو رمضان کے بعد وہ غائب ہو جائیں گے، اور رمضان میں بھی جو کچھ تھوڑا بہت ان سے کام کروایا جا سکتا ہے وہ اسی طرح نصیحتوں تقریروں سے جوڑ جوڑ کے رکھنے سے، اس لیے اب ہر جگہ پر خانقاہوں میں مشائخ جو ہیں وہ بیانات کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں، تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں، لیکن اصل جو رمضان کا مہینہ ہے وہ تو خلوت اور عبادت کے لیے ہے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے 29 شعبان ہی کو ملاقات کر لیتے تھے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آج رمضان شروع ہو جائے، اور پھر پورا رمضان جو ہے وہ خلوت میں، مطلب یہ کہ مسجد میں آتے جاتے تھے مگر لوگوں سے ملنا جلنا، ملاقات، بات چیت سب رمضان کی بات۔
بہت سے واقعات میں ان حضرات کے اکابر رمضان میں لکھوا چکا ہوں، اکابر کی رمضان میں لکھوا چکا ہوں، نمونتاً کچھ یہاں بھی لکھواتا ہوں۔
یہ اکابر کا رمضان اردو میں کتاب ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی، اب انگلش میں بھی چھپ گئی ہے، پتہ نہیں انگلینڈ میں ملتی ہے یا نہیں۔ تو اکابر کا رمضان، دی رمضان آف دی ایلڈرز، یا پتہ نہیں انگلش میں کیا ہے، تو اس کو آپ دیکھیں کہ یہ حضرت کیسے رمضان گزارتے تھے، ایک ایک منٹ ان کی کیسے گزرتی تھی۔
اس میں لکھا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علی کی ریاضت اور مجاہدے کی یہ حالت تھی کہ دیکھنے والوں کو رحم آتا اور ترس کھاتے، چنانچہ اس پیرانہ سالی میں جبکہ آپ رحمت اللہ علی 70 سال کی عمر سے متجاوز ہو گئے تھے، کثرت عبادات کا یہ عالم تھا کہ دن بھر کا روزہ اور بعد مغرب 6 کی جگہ 20 رکعت صلاۃ الاوابین پڑھا کرتے تھے، جس میں تخمیناً 2 پارے قرآن مجید سے کم تلاوت نہ ہوتی تھی، پھر اس کے ساتھ رکوع اور سجدے بھی اتنے طویل کہ دیکھنے والوں کو سہو کا گمان ہو، نماز سے فارغ ہو کر مکان تک آنے جانے اور کھانا کھانے کے لیے مکان پر ٹھہرنے میں کئی پارے تلاوت کر لیا کرتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد نماز عشاء اور صلاۃ تراویح میں، جس میں گھنٹہ سوا گھنٹے سے کم خرچ نہیں ہوتا تھا، تراویح سے فارغ ہو کر 10:30-11 بجے آرام فرماتے اور 2:30 بجے ہی اٹھ کھڑے ہوتے تھے، بلکہ بعض دفعہ خدام نے 1 ہی بجے آپ کو وضو کرتے پایا، اس وقت اٹھ کر 2.5-3 گھنٹے تک تہجد میں مشغولیت رہتی تھی، بعض مرتبہ سحر کھانے کے لیے کسی خادم کو 5 بجے جانے کا اتفاق ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ کو نماز ہی میں مشغول پایا، صلاۃ فجر کے بعد 8:30 بجے تک وظائف اور اوراد اور مراقبہ و ملاحظہ میں مصروفیت رہتی تھی، پھر اشراق پڑھتے اور چند ساعت استراحت فرماتے، اتنے داغ آ جاتی تو خطوط کے جوابات اور فتاوا لکھواتے، اور چاش کی نماز سے فارغ ہو کر قیلولہ فرماتے تھے، ظہر کے بعد حجرہ شریفہ بند ہو جاتا تھا اور تا عصر کلام اللہ شریف کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ باوجود کہ اس رمضان میں جس کے معمولات لکھے گئے، اس میں وجع الورق کا حملہ بھی تھا کہ استنجا گاہ سے حجرے تک آنے میں 15-16 قدم تھے، لیکن راستے میں بیٹھنا پڑتا تھا، اس حالت میں نوافل بھی بیٹھ کر نہیں پڑھتے، خدام کے بار بار اصرار پر کہ آج تراویح بیٹھ کر پڑھ لیں تو حضرت رحمت اللہ علیہ کا جواب ہوتا کہ یہ کم ہمتی کی بات ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے حالات تو مجھے نہیں ملے، البتہ یہ مشہور ہے کہ سن ہجری 1277 کے سفر حجاز میں ماہ مبارک میں قرآن پاک حفظ کیا تھا، روزانہ 1 پارا یاد کر کے تراویح میں سنایا کرتے تھے، مگر خود حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ 2 رمضانوں میں یاد کیا، اور پھر تو اتنی کثرت سے پڑھنے کا معمول ہو گیا تھا کہ بعض اوقات 1 رکعت میں 27 پارے پڑھے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے رمضان میں پاؤ پاؤ یاد کیا اور دوسرے رمضان میں ایک ایک پارا یاد کر کے ختم کیا۔ سعید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری تعلیم کے واسطے لکھتا ہوں کہ یہ فقیر عالم شباب میں اکثر راتوں کو نہیں سویا، خصوصاً رمضان شریف میں بعد مغرب دو لڑکے نابالغ حافظ یوسف ولد حافظ زامن اور حافظ احمد حسین میرا بھتیجا سوا سوا پارا عشاء تک سناتے تھے، بعد عشاء دو اور حافظ سناتے تھے، اس کے بعد ایک حافظ نصف شب تک، اس کے بعد تہجد کی نماز میں دو حافظ، غرض یہ کہ تمام رات اسی طرح گزر جاتی۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ بیتی میں لکھا ہے کہ سخت ترین گرمی اور لو کا زمانہ تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز چل رہی تھی، پیچش کی شدید تکلیف تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی روز تک دوا سے افطار پر قناعت کی، کوئی غذا نہیں کھائی۔ جمعہ کا دن آیا، مولوی عبداللہ جان وکیل بھی مدرسہ جمعہ پڑھنے آئے، انہوں نے دیکھا کہ چہرہ نہایت پزمردہ ہے اور ضعف و نقاہت کے آثار نمایاں ہیں، وہ تو یہ حالت دیکھ کر ستون کے پیچھے ہو کر رونے لگے۔ مولانا حافظ عبداللطیف صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کا کئی روز سے فاقہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، روزہ قضا فرما دیتے، آخر فقہا نے رخصت لکھی ہی ہے اور مولوی عبداللہ جان تو رو رہے ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ فوراً متغیر ہو گیا اور فرمایا کہ حافظ صاحب کیسی بات کہتے ہیں، ارے روزہ اور پھر رمضان کا روزہ۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہیں کہ مولوی عبداللہ جان جیسا کوہ وقار بھی متاثر ہو جائے۔ اکابر کے رمضان میں لکھا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود تراوی پڑھایا کرتے تھے اور چونکہ جوانی میں یاد کیا تھا اور استغراق بھی ہوتا تھا، اس لیے اٹکنے کی نوبت آتی تھی مگر غلط پڑھنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ دور دور سے لوگ سننے کے لیے آتے تھے، بعض لوگ اپنا اپنا ختم کر کے شریک تراوی ہوتے، اخیر میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رکوع کرتا ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ دوسری رکعت میں کھڑا نہیں ہوا جائے گا، اور 20 رکعت اسی طرح پوری ہوتی کہ ہر رکعت میں گرنے کا اندیشہ ہوتا، سجدے سے اٹھنا پہاڑ پر چڑھنے سے زیادہ مشکل ہوتا۔ صبح کو اشراق تک اوراد میں مشغول رہتے، اس کے بعد 11 بجے تک بزل لکھواتے، 11 بجے مکان پر تشریف لے جا کر تھوڑی دیر آرام فرماتے، ظہر کے بعد حافظ محمد حسین کو جو اسی واسطے اجڑارا سے آتے ان کو قرآن سناتے، عصر سے مغرب تک عام طور سے تسبیح پڑھتے۔ 2 سال تک میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی دور کیا، مغرب کے بعد نفلوں میں سنانے کا پارا پڑھتے، پھر مکان تشریف لے جا کر مستورات سے بات کر کے آرام فرماتے۔ مدینہ منورہ میں زکریا کو، یعنی حضرت شیخ رحمۃ اللہ جو خود ناقل ہیں، ان کو یاد فرما کر ان کو فرما رکھا تھا کہ 8 بجے عربی اٹھا دیا کرو، لیکن جب بھی میرا جانا ہوتا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کرتے پاتا۔ بزل ختم ہو جانے کے بعد بزل کا وقت بھی تلاوت اور وفا الوفا کے مطالعے میں خرچ ہوتا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معمول پہلے آ چکا ہے کہ ساری رات قرآن سننے میں خرچ ہوتی، حافظ بدلتے رہتے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کھڑے سنتے رہتے۔ بڑے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں غیر منقسم ہندوستان میں 400-500 آدمی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رمضان گزارنے آیا کرتے تھے، مگر بات چیت کا کسی کو وقت نہیں ملتا تھا۔ صرف اتنا ہوتا تھا کہ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ حجرے میں سے مسجد میں نماز کے لیے جاتے تو سب اپنی جگہ کھڑے ہو کر زیارت کر لیتے، البتہ تراوی کے بعد مخصوص خدام مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اللہ بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو اتنی اجازت تھی کہ اتنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ 2-3 فنجان سادی چائے کے پئیں، اتنے وہ حضرت کے پاس بیٹھے رہیں یا کوئی مختصر سی بات کر لیں۔ ایک دفعہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر شروع کی تو کئی دن تک روزانہ 2.5 گھنٹے اس میں خرچ ہوتے رہے۔ ان حضرات کے معمولات کوئی لکھواوے تو کہاں تک لکھواوے۔ حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ کے معمولات تو بہت تفصیل سے اکابر کے رمضان میں لکھوا چکا ہوں۔ اس ناکارہ نے اپنی گستاخانہ عادت سے ایک دفعہ یہ عرض کیا کہ حضرت اس کانگریس کے پیچھے ایسے پڑ گئے کہ آخر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو آپ کے ذمے کچھ کام ڈالے تھے۔ مفصل قصہ تو میں کہیں لکھوا چکا ہوں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سیاست کے میدان میں بھی بہت مشغول رہے ہیں اور بہت کام کیا ہے سیاست کے میدان میں، لیکن ان کی سیاست جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے نہیں تھی، قوم کے مفادات کے لیے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے کہ ایک شخص سیاست کے میدان میں اترے ہمارے زمانے میں اور پھر بھی داغدار نہ ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، کئی سالوں تک مسجد نبوی میں درس دیا، کئی سالوں تک۔ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں نقش حیات میں کہ وہاں کا عام دستور یہ تھا کہ جتنے مدرس تھے مسجد نبوی میں درس دینے والے، وہ سب اپنے اپنے دروس کے لیے نوٹس تیار کر کے لاتے تھے اور نوٹس میں دیکھ کر کے درس دیتے تھے۔ کہا پرانے مدرسین بھی جتنے تھے، تو کہ میں نے جب اپنا درس شروع کیا تو میں نے یہ اہتمام کیا کہ جس کتاب کا بھی درس میں نے شروع کیا میں مستحضر کر کے جاتا تھا اور بغیر نوٹ کے بھی پڑھاتا تھا۔ اور پھر دھیرے دھیرے ہوا یہ کہ سب سے بڑا جو مجمع ہوتا تھا وہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں ہوتا تھا، اور آپ کو جو ہے پھر لقب ملا شیخ العرب والعجم۔ عرب لوگ بھی بیٹھتے تھے اور جو اجمی باہر سے آتے تھے وہ بھی بیٹھتے تھے، اور اتنا بڑا کام ہوا وہاں علمی کام کے ساتھ ساتھ جو باہر سے بھی آنے والے لوگ تھے ان کا بھی ذہن بناتے تھے، ذہن سازی کرتے تھے، اور پھر حضرت سے فارغ ہو کر کے جا کر کے انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں بہت بڑے بڑے کام انجام دیے۔ بہت ہی حضرت کی محنت رہی وہاں۔ تو بہت بڑے عالم بھی تھے، شیخ بھی بہت بڑے تھے، بہت بڑے شیخ تھے حضرت کے علوم و معارف۔ تو ان کی بعض کتابیں چھپی ہیں، خطوط وغیرہ ان سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ بھی تھے لیکن غلبہ ان کے اوپر فقہ کا ہے، تو لیبل فقیہ کا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے لیکن لیبل ان پر محدث کا ہے۔ تو چونکہ اشتغال رہا ہندوستان کی آزادی کے لیے، ان کی جو محنتیں تھیں، اور پھر جب ملک آزاد ہوا اور آزاد ہونے کے بعد دو حصوں میں پہلے تقسیم ہوا، پھر تین حصوں میں تقسیم ہوا، تو تقسیم کے بعد انڈیا میں مسلمانوں کی مائنورٹی اور غیروں کی کثرت، اس میں یہ کہ مسلمانوں کے حقوق کیسے محفوظ رہیں اور مسلمان اپنے دین پر باقی کیسے رہ سکے، اخیر تک مرتے دم تک یہ محنت بھی جاری رہی۔ اس کے ساتھ حدیث بھی پڑھاتے رہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ خانقاہ کا کام بھی کرتے رہے۔ لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی چاہت یہ تھی کہ حضرت اب جو ہے وہ دوسرے حضرات کو سونپ دیں یہ سیاست کا کام اور بس اس کام میں لگ جائیں۔ تو اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بے تکلفی سے کہا کہ آپ تو کانگریس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، یعنی سیاست میں آپ اور حضرت حاجی صاحب اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی تو آپ کو ایک کام سونپا تھا، اس کی طرف بھی تو توجہ فرمائیے۔
اس ناکارہ نے ایک دفعہ یہ عرض کیا کہ حضرت اس کانگریس کے پیچھے ایسے پڑ گئے کہ آخر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو آپ کے ذمے کچھ کام ڈالے تھے۔ مفصل قصہ تو میں کہیں لکھوا چکا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نہایت ساکت صامت سنتے رہے، اور جب میں اپنی بھڑاس نکال چکا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سکون سے فرمایا کہ میں اس سے بالکل غافل نہیں۔ صلحت کا رمضان کسی
سے بالکل غافل نہیں کا مطلب یہ کہ وہ بھی میرے پیش نظر ہے, اور اس سیاست کے میدان میں رہتے ہوئے بھی میرا دل اللہ سے برابر جڑا ہوا ہے, برابر جڑا ہوا ہے. اور بس ایسے چشم فلک نے ایسے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہوگا. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ان حضرات میں ہیں کہ بہت کم لوگوں کو دیکھا ہوگا, اس دنیا میں دیکھا گیا ہوگا جو اللہ اکبر اللہ اکبر بہت اعلیٰ درجے کے شخص, بہت اعلیٰ درجے کے شخص, علم میں بھی بہت اونچے, عمل میں اللہ اکبر اتنا اعلیٰ درجہ, اتنا اور مجاہدہ زندگی میں, مجاہدہ توازو جفا کشی بہت عالی ہمت. سردی کے موسم میں گجرات میں ہم لوگ بھی جاتے ہیں انڈیا سے, یہاں سے یہاں انگلینڈ سے بھی جاتے ہیں, تو گجرات کے موسم میں صبح کو یا شام کو ہمیں بھی گرم پانی کی ضرورت پڑتی ہے وضو کرنے کے لیے, یہاں سے جاتے ہیں پھر بھی. تو جو انڈیا میں رہتے ہیں ان کے لیے تو کہا کہ جب گرم پانی لایا جاتا تھا حضرت کے لیے بڑھاپے میں تو حضرت ہاتھ کھینچ لیتے تھے پیچھے, اور یہ فرماتے تھے کہ جب میں جیل میں جاؤں گا تو وہاں بھی تم گرم پانی دے کر آؤ گے, یعنی ہر وقت تیار رہے گا, ٹھنڈا پانی لاؤ, اور ٹھنڈے پانی سے وضو فرماتے تھے. اتنا زیادہ مجاہدہ تھا زندگی کے اندر. راتوں کو سوتے تھے تو حضرت مولانا عبداللہ کاپود روی صاحب دامت برکات تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ بیان کیا ہے کہ میں چھپ گیا حضرت کی حالت کو دیکھنے کے لیے کمرے میں کہ میں دیکھوں کہ حضرت کیا کرتے ہیں. تو کہا کہ بس وہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں, دروازہ بند کر دیتے ہیں اور خادم سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو بہترین بستر بنا ہوا ہے اسے ہٹا دو, اور خود ساتھ جو ہے وہ چمڑے کا بستر نبوی طریقے پر سونے کے لیے, چمڑے کا کھجور کی چھالوں والا تکیہ, کہا کہ وہ بچھا دو, اور اس کے اوپر لیٹتے تھے سوتے تھے, اور کہا کہ سوئے نہیں سوئے کہ پھر اٹھ گئے, اٹھ گئے اور لمبی لمبی نفلیں, اور بہت روتے تھے, بہت روتے تھے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ رونے والا جن بزرگوں کو پایا ان میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ہیں. بہت کہتے ہیں کہ جب تہجد سے فارغ ہو جاتے تھے اور دعا سے فارغ ہو جاتے تھے اس کے بعد ہاتھ میں تسبیح لے کر استغفار پڑھتے تھے, استغفار قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون, کہ بھئی اللہ کے جو نیک بندے جن کو جنت ملے گی وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت پوری رات عبادت کرنے کے بعد فخر محسوس نہیں کرتے کہ ہم نے بہت کچھ کیا, بلکہ استغفار کرتے تھے اپنی کوتاہیوں پر کہ جیسا حق تھا وہ ہم حق ادا نہ کر سکے. تو حضرت حضرت جو ہیں وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہاتھ میں تسبیح لے کر استغفار پڑھتے تھے, ہماری طرح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نہیں, بلکہ اتنے دھیان سے اللہ سے معافی مانگتے تھے اپنے گناہوں کی, اپنی کوتاہیوں کی. کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں یہ ہوتا تھا, دوسرے ہاتھ میں رومال ہوتا تھا, اور زاروں قطار روتے تھے اور آنسو پہنچتے جاتے تھے, استغفار پڑھتے جاتے تھے اور آنسو پہنچتے جاتے تھے, اور وہ رومال جو ہے بالکل گیلا ہو جاتا تھا. تو بہت بہت بڑے آدمی تھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلائے اور ان کے منہج پر چلائے, جو دنیا سے بے رغبتی وغیرہ ان حضرات کو تھی بس اس پہ چلائے اور ان کے ساتھ ہی ہمارا حشر فرمائے. میں تو اپنے سب دوستوں کو اس کو میری آپ نصیحت سمجھو, میری وصیت سمجھو, میری اپیل سمجھو کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں ایسے اکابر اور ایسے بزرگان دین دیے ہیں کہ ہمیں ادھر ادھر کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ان حضرات کے حالات کو خوب پڑھیں, خوب پڑھیں, خوب پڑھیں, اور ان حضرات کو اپنے لیے لائحہ عمل طے کر کے ان کی زندگیاں جیسی تھی ویسی بنائیں, بس کامیابی کے لیے کافی ہیں. یہ ہمارے لیے اصحابی کن نجوم, تو یہ ہمارے لیے کن نجوم ہے یہ حضرات, سمجھ میں آ گیا. اس لیے کہ اس گئے گزرے دور میں صحابہ کے بارے میں تو ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی کہاں صحابہ اور کہاں ہم, وہ تو بہت بڑے لوگ تھے, لیکن یہ حضرات تو ابھی 50 سال پہلے کے ہیں, 100 سال پہلے کے ہیں, 150 سال پہلے کے ہیں, 200 سال پہلے کے ہیں. یہ وہیں پیدا ہوئے جہاں ہم پیدا ہوئے, وہیں بڑے ہوئے جہاں ہم بڑے ہوئے, ان کی بود و باش ان کی سب ہماری طرح ہے. تو یہ بہت آسان ہے کہ اگر وہ کر سکتے تھے تو ہم کیوں نہ کریں, وہ کر سکتے تھے تو ہم کیوں نہ کریں. ان کی زندگیاں جو ہیں, حضرت شاہ طاہر اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ نے یہ تبصرہ فرمایا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا, سب چلے گئے یہ پیچھے رہ گئے. کہا کہ ان کی زندگی دیکھ کر کے مجھے صحابہ یاد آ گئے. صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا تو کہا سب تو 1400 سال پہلے آگے چلے گئے, یہ پیچھے رہ گئے, یعنی ان کی زندگی بھی صحابہ جیسی ہے. تو یہ ہمارے اکابر ہیں, ان کی جو میراث ہے یہی میراث ہے. کیا؟ مجاہدہ, جفا کشی, زہد, سادگی, توازو, امت کی ہمدردی, امت کے لیے رونا, اپنی آخرت کے لیے رونا, دنیا طلبی سے بہت دور, یہ ان کی زندگی. موٹا پہنتے تھے, موٹا کھاتے تھے, کوئی ان کو بس ایک ہی لگن تھی کہ ہماری آخرت بن جائے, امت کی آخرت بن جائے. تو ہم جو ہے کمزور لوگ ہیں, لیکن ایسا کہہ کر کے ہم نہیں نکل سکتے نا کہ اب ہر شخص ایسا کہے گا کہ ہم کمزور لوگ ہیں تو پھر امت کی باغ دوڑ کون سنبھالے گا. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان جیسے نہ بنے تو ان کے قریب تو ہم پہنچے, کسی نہ کسی درجے میں تو ان جیسے بنے. تو آپ سب حضرات سے میری یہی وصیت, میری یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کی تفہیم و تشریح, تفہیم اور تشریح, اور اس کے بعد اس پر عمل کر کے جس طرح ان حضرات نے دکھایا ہے, شاید ہی آپ کو کوئی جماعت ایسی ملے جو اس طرح تفہیم و تشریح اور عمل کر کے دکھا سکے اتنے اعلیٰ درجے میں, جن کی زندگیاں محفوظ بھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ بھائی دوسرے علاقوں میں بھی ایسے بڑے بڑے لوگ گزرے ہوں گے, یقیناً گزرے ہوں گے, لیکن ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے. ایسی کوئی جماعت مجموعی حیثیت سے ہمارے پاس ان کے حالات نہیں ہیں, ان کے ہمارے پاس حالات ہیں. اور ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے ان کو دیکھا ہے یا ان کو دیکھنے والوں کو دیکھا, تو یہ بہت قریبی واسطے سے اور ثقہ ذرائع سے ہم تک ان کے حالات پہنچے ہیں, ان کے اقوال پہنچے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو جملوں میں ایسا تبصرہ کیا ہمارے اکابر مشائخ کے بارے میں. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں تھے مگر سب کچھ تھے, وہ کچھ نہیں تھے مگر سب کچھ تھے. اس کا مطلب یہ کہ توازو, سمپلسٹی, ہمبلنس اتنا تھا کہ لگتا یہ تھا کہ یار بالکل سیدھا سادھا آدمی ہے, لیکن تھے سب کچھ. تو حضرت مفتی شفیع صاحب ایک جملہ یہ فرماتے کہ وہ کچھ نہیں تھے مگر سب کچھ تھے, اور دوسرا جملہ وہ سب کچھ تھے مگر کچھ نہیں تھے. یہ ہمارے اکابر کی شان کہ سب کچھ تھے مگر کچھ نہیں, اور کچھ نہیں تھے مگر سب کچھ. تو یہ ہمارے اندر کہ ہم بھی توازو میں اتنے مست ہو جائیں کہ دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ کچھ بھی نہیں ہے. اور خصلتیں, اعلیٰ اعلیٰ خصلتیں محنت کر کر کے, تزکیہ پر محنت کر کر کے اتنی اعلیٰ درجے کی حاصل کریں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہو. جب یہ بات ہوگی تو پھر جو ہے کامیابی ہوگی. اور اس رمضان المبارک میں بس ہر شخص آج تہیہ کر لے کہ رمضان سے نہیں آج ہی سے تزکیہ کی فکر کر لیں. تزکیہ کی فکر, تزکیہ کا معنی ہے زکا یزکی تزکیتن, صاف کرنا. تو جب آج میں نے کہا کہ جب کسی چیز کو صاف کیا جاتا ہے, برتن اس میں چاول چپک گئے ہیں, برتن جس میں بہت زیادہ تیل لگا ہوا ہے, تو اس کو صاف کرتے ہیں تو بہت مانجنا پڑتا ہے, بہت رگڑنا پڑتا ہے. تو تزکیہ ہوگا مجاہدی سے. یہ مجاہدہ جو ہے وہ رگڑنا ہے, رگڑنا, بچا بچا کے نہ رکھ کہ یہ آئینہ ہے, وہ آئینہ ہے, شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ایسا رگڑو اس کو, دل جیسے وہ برتن, اگر برتن زندہ ہوتا تو برتن آپ کو اور مجھے یہی کہتا کہ آپ بریلوں سے مجھے بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں, مت تکلیف پہنچاؤ. زندہ ہوتا تو یہی کہتا کہ اتنا زیادہ مت رگڑو, مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے. برتن اگر زندہ ہوتا تو, لیکن پھر بھی رگڑتے ہیں, اس لیے کہ پتا ہے کہ رگڑنے ہی سے یہ برتن چمکے گا, رگڑنے ہی سے اس برتن کا میل دور ہوگا. تو یہ دل جو ہے, دل جتنا توڑو گے, سامنے سے لڑکی آ گئی اسے دیکھا تو دل ٹوٹا نہیں آپ کا, دل خوش ہوا, لیکن اگر نگاہ آپ نے نیچی کر لی تو دل پر چوٹ لگی کہ او ہو ایک بڑے مزے کی چیز تھی میرے ہاتھ سے چلی گئی, دیکھ کر کے مزہ. یہ توڑنا ہے. آنکھ کھل گئی فجر کے وقت, اب دل چاہ رہا ہے کہ سو جاؤں, اگر سو گئے تو دل ٹوٹا نہیں, لیکن اٹھ گئے تو دل ٹوٹا, تھوڑی دیر کے لیے ٹوٹا گیا, اور بہت مشکل ہے بستر سے نکلنا, لیکن دل ٹوٹا. یہ دل کو توڑو, یہ دل کو جو توڑتے ہیں نا, یہ رگڑنا ہے, رگڑنا. یہ جو اس میں آیا ہے کہ 20 رکعت تو عوامین کی 20 رکعت مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھتے تھے 20 رکعت. تو ان کے یہاں خانقاہ میں اپنی مسجد میں اپنے نماز سیٹنگ کرتے تھے لوگ, خانقاہ میں آتے تھے تو پھر عشاء تاخیر سے ہوتی تھی. تو یہ جو 20 رکعت پڑھتے تھے یہ رگڑنا ہوا, رگڑنا تو یہ رگڑنا فرض واجب سے ایکسٹرا رگڑنا ہوا. نوافل سے بھی رگڑتے تھے اپنے آپ کو, سنت سے بھی رگڑتے تھے. رنگ لاتی ہے ہینا پتھر پہ گس جانے کے بعد, یہ پتھر پر جب تک ہینا کے پتوں کو رگڑیں گے نہیں وہاں تک وہ پھر رنگ نہیں ہوگا. اگر ایسے ہی پتوں کو لگا دیں گے چپکا دیں گے تو وہ رنگ نہیں آئے گا, اسے پہلے رگڑنا پڑتا ہے. رگڑ کر کے اسے پامال کرنا پڑتا ہے, ختم کرنا پڑتا ہے, پھر اس ہینا کو لگاؤ تو پھر وہ جو ہے رنگ لاتی ہے. رنگ لاتی ہے ہینا پتھر پہ گس جانے کے بعد. تو یہ دل جو ہے, دل یہ بھی بہت زیادہ رگڑنے کے بعد دل بنتا ہے. اس وقت اس کے اوپر میل ہے, کثافت ہے, زنگ ہے, تو اس گندگی کو دور کرنے کے لیے تزکیہ, اور تزکیہ ہوگا مجاہدے سے. اور مجاہدہ جو ہے, مجاہدہ وہ کیا ہے؟ فرائض کا اہتمام, واجبات کا اہتمام, گناہوں سے بچنا, حرام سے اور مکروہات تحریمیہ سے, یہ پہلے درجے کا مجاہدہ. اور دوسرے درجے کا پھر مجاہدہ ایکسٹرا سنن کا اہتمام, مستحبات کا اہتمام, نوافل کا اہتمام, اور مکروہ تنزیہی سے بھی بچنا, یہ مجاہدہ. اور مجاہدہ آئے گا تو تزکیہ ہوگا مجاہدے سے. اور مجاہدہ کس سے ہوگا؟ مجاہدہ دو چیزوں سے, کثرت ذکر سے اور صحبت اہل اللہ سے. کثرت ذکر سے, اور یہ تصوف ان نٹ شیل, تصوف تزکیہ نٹ شیل میں, کثرت ذکر اور صحبت اہل اللہ سے. اور صحبت اہل اللہ میں سب سے اہم کس کی صحبت ہے؟ اپنے شیخ کی, سمجھے. اور کثرت ذکر, تو کثرت ذکر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ تسبیحات کا اہتمام کرو جو شیخ نے دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شغل دیا ہے وہ بھی پورا کرو. اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے ہر وقت یہ تصور کرو کہ میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے. پاسی انفاس کرو, زبان ذکر سے ترو تازہ رکھو 24 گھنٹے. کثرت ذکر, ذکر 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 ذکر, کثرت ذکر شیخ کی سرپرستی میں, شیخ کی نگرانی میں. اور نمبر دو صحبت اہل اللہ. اب جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں اللہ والوں میں سے کوئی ہے, اس کی صحبت میں بیٹھو. اب باٹلی میں ہے تو اپنے شیخ کی منشا معلوم کر کے باٹلی میں جو آپ کے شیخ کی تعلیمات سے مناسبت رکھنے والا کوئی اور شیخ ہے اس کی صحبت میں بیٹھو, کوئی منع نہیں کرتا. اس کے لیے کچھ اصول ہیں, تو ان اصول اور ضابطوں کو سامنے رکھ کر کے آپ بیٹھو وہاں. اس لیے کہ آپ کے شیخ پاکستان میں رہتے ہیں, انڈیا میں رہتے ہیں, لیسٹر میں رہتے ہیں, لندن میں رہتے ہیں, آپ باٹلی میں رہتے ہیں, تو روزانہ تو آپ کے شیخ کی صحبت آپ کو نہیں ملے گی. تو صحبت اہل اللہ, اس لیے کہ آپ کے شیخ کی صحبت بھی نہیں اور اللہ والوں میں سے کسی اور کی صحبت بھی نہیں تو زیرو ہو گئے. تو آپ کے خود کے شیخ کی صحبت آپ کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے, لیکن وہ تو آپ کو مل نہیں رہی ہے. تو شیخ کے مشورے سے آپ کو کسی اور شیخ کے پاس بھی بیٹھنے چاہیے, صحبت اہل اللہ. اور گاہے گاہے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے شیخ کی صحبت میں بھی آئے. حضرت مولانا حماد اللہ حلیجوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, پاکستان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے پاس جاتا تھا, تو شیخ کے پاس جاتا تھا تو ذہن میں کسی وقت کی تعین کے ساتھ نہیں جاتا تھا, اس نیت سے جاتا تھا کہ حضرت جب مجھ سے فرمائیں گے کہ اب تم واپس گھر جاؤ تب میں جاؤں گا. اور کہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جگہ کے اوپر امامت بھی کراتا تھا, مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا تھا, تو ذمہ داروں کو کہہ کے جاتا تھا کہ میں اپنے شیخ کے پاس جا رہا ہوں, آؤں گا تب جب شیخ کہیں گے, اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہتا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ 2 دن کے بعد شیخ نے کہہ دیا کہ اب آپ چلے جاؤ, کبھی 1 ہفتے کے بعد کہہ دیا کہ چلے جاؤ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ 3-3 اور 4-4 مہینے تک میرا قیام رہا ہے, لیکن جب تک شیخ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم اب چلے جاؤ وہاں تک میں نہیں گیا. تو ہم جو ہے وہ صحبت اہل اللہ میں بھی بہت کمزور اور کثرت ذکر میں بھی ہم کمزور. تو کثرت ذکر بھی نہیں, صحبت اہل اللہ بھی نہیں, تو ان دو چیزوں کے بغیر مجاہدہ جو ہے, مجاہدہ میں ناممکن تو نہیں کہتا لیکن نیکسٹ ٹو ناممکن, بہت بہت مشکل, ناممکن نہیں تو بہت مشکل. اسی لیے یہ دو چیزیں کرو, صحبت اہل اللہ اور کثرت ذکر. تو صحبت اہل اللہ اور کثرت ذکر کی برکت سے مجاہدہ آسان ہو جائے گا, اور جب مجاہدہ آسان ہے تو مجاہدہ ہی سے تو دل صاف ہو جائے گا. اور جب مجاہدہ کے نتیجے میں قد افلح من زکاہا, قد افلح من تزکا, کامیاب ہے, پھر تزکیہ ہو جائے گا. تو آج ہی طے کر لو کہ اب آج سے, کل سے نہیں, آج سے تزکیہ کی فکر کرنی ہے. جن کا مشائخ سے تعلق ہے، جو جس شخص سے بیعت ہوا ہے اپنے مشائخ سے رابطہ کرو، تعلق جوڑو، اور تعلق جوڑ کر رابطہ ان سے کر کے، اور جو مشائخ سے بیعت نہیں ہے تو جہاں آپ کا جس شیخ کی طرف آپ کا دل مائل ہے اسے بیعت ہو جاؤ، اسے اپنا تعلق جوڑ لو. اصلاحی تعلق جو ہے وہ بھی کافی ہوتا ہے، لیکن ذہنی طور پر آدمی کمٹ نہیں کرتا اصلاحی تعلق میں، اس لیے بیعت ہو جاؤ. بیعت ہونے کی اپنے برکات بھی ہیں، لیکن بیعت ہو جانے کے بعد آدمی کمٹ ہو جاتا ہے کہ اب تو مجھے جو کچھ لینا ہے ان سے لینا ہے اور میں یہاں کمٹ ہو گیا ہوں. آدمی جو ہے اصلاحی تعلق میں عموماً خیال یہ رہتا ہے کہ ٹرائی کر رہے ہیں، اگر چلے گی تو ٹھیک ہے ورنہ کہیں اور چلے جائیں گے، تو اس میں آدمی کامیاب نہیں ہوتا. تو بیعت ہو جاؤ جہاں دل چاہے آپ کا، اور پھر مشائخ کے حقہ میں سے ہو، ایسے شیخ سے ہو جہاں آپ کی مناسبت ہو، آپ کا تعلق، اور اللہ سے خوب مانگو کہ اے اللہ میرا دل آپ تزکیہ کی طرف پھیر دیجیے، اے اللہ مجھے اس راہ پہ لگا دیجیے. ایسا دل میں خیال مت رکھو کہ کام تو بہت اچھا ہے لیکن میں میرے لیے یہ مشکل ہے، میں نہیں نہیں دل لگا دو کہ بس اس کام کو کرنا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے. بہت نفع ہوگا، بہت نفع ہوگا، بہت نفع ہوگا. اندازہ بھی نہیں ہوگا، اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو کتنا نفع ہوا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو بس آج کا جو آخری پیغام ہے، باقی کیا کیا کرنا ہے رمضان میں، وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل رمضان ہے، اسے بھی خوب پڑھو. اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری پروفٹ فرام رمضان بہت چھوٹی سی کتاب ہے، اسے حاصل کرو اور اسے بھی پڑھو، اور دوسروں میں بھی تقسیم کرو اس کتاب کو، پروفٹ فرام رمضان کو، دوسروں کو بھی کہو کہ فضائل رمضان بھی پڑھو. اور اس کے علاوہ بیانات مساجد میں جو ہو رہے ہیں، تعلیم کے حلقے ہیں، ان میں بیٹھو اور اپنا بس تزکیہ کرنا ہے اس رمضان میں، اصلاح کی فکر پیدا کرنی ہے. یہ اصلاح کیا ہے، تزکیہ کیا ہے، شیخ سے بیعت کیوں ہوتے ہیں، یہ سب سیکھنا ہے، اور سیکھ کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور ہمارا رمضان جو ہے وہ میموریبل رمضان بنا دے اللہ تعالی. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ اس رمضان کو وہ رمضان بنا دے کہ قیامت کے دن جنت میں جاتے ہوئے ہمیں خیال آئے کہ وہ 2017 کا رمضان تھا جس کی وجہ سے آج میں جنت میں جا رہا ہوں. قدر کر لو، کوئی وقت ضائع نہ ہو، معصیت نہ ہو، اختلاط کم سے کم ہو، 24 آور کا اپنا نظام ایسا بنا لو کہ آپ کے پاس فرصت ہی نہ ہو کچھ کرنے کی، فرصت ہی نہ ہو. حضرت خدیر جو ہیں وہ حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس آئے، حضرت خدیر علیہ السلام، اور ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم پھر اپنے کام میں لگ گئے. تو حضرت خدیر نے کہا کہ عجیب ہیں آپ تو، دنیا مجھے ملنے کے لیے ترستی ہے اور میں خود آپ کو ملنے کے لیے آئے اور آپ توجہ بھی نہیں کرتے. تو دنیا جو ہے مجھے ملنے کی تمنا کرتی ہے اور تمہیں میں خود ملنے کے لیے آیا اور تم اپنے کام میں لگ گئے. تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ملنے کی تمنا وہ کرے جسے اللہ سے فرصت ہو، اللہ سے جسے فرصت ہے وہ آپ سے ملنے کی تمنا کرے، جو اللہ کے کام میں لگا ہوا ہے اور اللہ کو یاد کرنے میں لگا ہوا ہے وہ آپ سے ملنے کی تمنا کیوں کرے گا. خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، خدیر ہے مگر مخلوق ہے اور وہ خالق ہے. تو اپنے آپ کو جو ہے فیصلہ کر لو کہ یہ رمضان جو ہے، اور جب ابھی تو صرف رمضان کا فیصلہ کرو، جب تزکیہ ہو جائے گا رمضان میں تو آگے کی گاڑی پھر خود بخود چلے گی، آٹومیٹک میں جب آ جائے گی گاڑی تو پھر خود بخود چلے گی، اس کے بعد پھر فکر نہیں ہے. وہ پائلٹ جو ہے وہ شروع میں ایروپلین کو اوپر چڑھانے کی فکر کرتا ہے، ایک مرتبہ پرواز ہو جاتی ہے اور وہ آٹومیٹک کے اوپر رکھ دیتا ہے، پھر وہ ایروپلین خود بخود چلتا رہتا ہے. آج کل تو بہت ترقی کر گئی ہے ہر چیز. تو بس یہ رمضان المبارک میں پرواز اوپر چڑھو، بس اوپر چڑھ گئے پلین تزکیہ کے آسمان میں اور وہ خود بخود پھر چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ پھر ولایت کے بہت اونچے مقامات تک پہنچے گا. تو اس سال جو ہے اللہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ یہ بات جو ہے وہ بات سے بڑھ کر آگے کچھ عمل تک بھی پہنچے. 54 سال کی عمر ہو گئی ہے اور اب تک بس صرف تقریر ہی تقریر ہے، عمل اللہ تعالیٰ توفیق دے، عمل کچھ نہیں ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ مجھے بھی بہت توفیق دے کہ اس سال کے رمضان کی میں قدر کروں، اور قدر کر کے میں بھی کچھ اس راہ میں قدم آگے بڑھاؤں، قال سے حال کی طرف میں بھی آؤں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بھی اس کی توفیق دے، سب ماؤں اور بہنوں کو بھی توفیق دے، ہمارے سب کے متعلقین کو بھی اور پوری امت کو توفیق دے. ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر، ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. یہاں حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ اہل دل کی صحبت ملے گی اہل اللہ کی تو جینا بھی آ جائے گا مرنا بھی آ جائے گا. اور وہاں شاعر ذکر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر. اگر ایسا ہوگا تو مرے تو اس جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر. دو الگ الگ شاعر ہیں اور دونوں ایک ہی مضمون بیان کر رہے ہیں کہ کثرت ذکر کی وجہ سے جینا بھی آ جائے گا مرنا بھی آ جائے گا. اور اہل اللہ کی صحبت کی وجہ سے حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ جینا بھی آ جائے گا مرنا بھی آ جائے گا. معلوم ہوا کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے آدمی مجاہدے پر آتا ہے اور مجاہدے کے نتیجے میں تزکیہ ہو جاتا ہے. اور تزکیہ اگر ہو گیا تو قد افلح من زکا. اللہ تعالی شانہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.